محبان حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاته سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، صدق الله العلي العظيم۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد آل محمد بلند تر صلوات۔
سورۃ الملک کی پہلی دو آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے یعنی لازوال ہے ایسی ذات کے جس پر کبھی زوال نہیں آئے گا۔ تبارک الذی، بابرکت ہے، لازوال ہے وہ ہستی، وہ ذات، بیدہ الملک کہ اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر کام کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ دوسری آیت فرمایا: الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات کہ جس نے موت کو خلق کیا، حیات کو، زندگی کو خلق کیا۔ کس لیے؟ بہت اہم ترین بات اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو سمجھانا چاہتا ہے۔ پہلی آیت میں کیا تھا؟ بابرکت ہے، لازوال ہے وہ ذات کہ بادشاہت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور قدرت بھی تمام کاموں کی اسی کے پاس ہے۔ تو یہاں تک تو اللہ کی ذات کا تعارف ہو گیا۔ اب اس اللہ کو ہم مان لیں، بابرکت لازوال مان لیں، اپنا بادشاہ، اس کائنات کا بادشاہ مان لیں، علی کل شیء قدیر مان لیں، یہ سب مان لیں، تو اس کے بعد وہ ہم سے کچھ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ ہماری دنیا میں بہت سارے انسان ایسے ہیں جو خدا کو مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں اللہ اس کائنات کا کوئی خالق وجود نہیں رکھتا، لیکن بہت سارے انسان کہتے ہیں کہ وجود رکھتا ہے۔ جو کہتے ہیں وجود رکھتا ہے وہ بھی دو قسم کے, ایک وہ ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے بنایا ہے لیکن بنا کے اب چھوڑ دیا, اب ہم سے اس کا کوئی تقاضا نہیں, خالق وہی ہے, مالک وہی ہے, بادشاہ وہی ہے, لیکن ہم سے کچھ تقاضا نہیں ہے, ہم نے اپنی مرضی سے زندگیاں گزارنی, ہم آزاد. ایک یہ گروہ ہے خدا کو ماننے والوں کا, اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے وہ خالق بھی ہے, وہ مالک بھی ہے, وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے, ہمیں اس نے پیدا بھی کیا ہے اور ہماری زندگیوں کے بارے میں اس کا کچھ مقصد بھی ہے اور کچھ تقاضا بھی ہے. یہ جو تیسرا گروہ ہے یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے, انہوں نے یہ پیغام دیا, اور وہ پیغام کیا ہے, تمہاری زندگی بے مقصد نہیں ہے. اس کائنات کا بد نصیب ترین انسان وہ ہے کہ جو عمر گزار دے اسے پتہ نہ چلے کہ میں آیا کس لیے ہوں, عمر گزار دے اسے کوئی بتائے ہی نہ کہ تیرے خالق نے تجھے کیوں خلق کیا, تیرا خالق بے مقصد کام نہیں کرتا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا, ہم نے آسمان اور زمین کو باطل پیدا نہیں کیا. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ کافروں کے گمان ہے کہ ایسے ہی آیا دنیا میں. یا فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين, ہم نے آسمانوں اور زمین کو کھیل کود تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا. ما خلقناهما الا بالحق, ہم نے ان کو خلق نہیں کیا مگر حق پر مبنی. ولكن اكثرهم لا يعلمون, لیکن اکثر انسانوں کو اس بات کا علم نہیں. بس سورہ ملک کی دوسری آیت میں اہم ترین بات کی طرف اللہ اشارہ فرماتا ہے, جو قرآن کو اپنی کتاب سمجھتے ہیں, جو رسول اللہ کو اپنا نبی سمجھتے ہیں, ان کو اپنے دل و جان کے دروازے کھول کر اس بات کو سننا چاہیے اور گزشتہ زندگی کی طرف نگاہ کرنی چاہیے کہ جو یہ فرمایا گیا ہے, میری ذہنیت اور میری فکر اور میرا دیکھنا اس دنیا کو اور اپنی زندگی کو وہ ایسا ہی ہے. فرمایا الذی, وہ ذات, خلق الموت والحیات, جس نے یہ موت و حیات کا نظام خلق کیا. تم دیکھتے ہو لوگ آ رہے ہیں, تم دیکھتے ہو لوگ جا رہے ہیں, کمزور بھی جا رہے ہیں, طاقتور بھی جا رہے ہیں, امیر بھی جا رہے ہیں, غریب بھی جا رہے ہیں, جو بیماریوں کے اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی جا رہے ہیں, جنہیں کچھ نہیں پتا بیماریوں کا وہ بھی جا رہے ہیں, کوئی نہیں رکتا یہاں پر. خدا کے نافرمان بھی جا رہے ہیں اور خدا کو جو سب سے پیارے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں, اللہ کے نبی بھی جا رہے ہیں اور فرعون و نمرود بھی جا رہے ہیں, اس دنیا میں ٹکتا کوئی نہیں. پھر یہ جو موت و حیات کا نظام ہے جس سے کسی کو استثنا نہیں, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی روح موت کا, موت کو چکھنے والا ہے. انک میت, اے رسول آپ بھی مرنے والے ہیں. انک میت, آپ میت, و انہم میتون, اور یہ جو آپ کے دشمن ہیں آپ کے مخالف ہیں یہ بھی مرنے والے ہیں. سب کو ہمارے پاس واپس آنا, سب کے درمیان ہم فیصلہ کریں. انک میت و انہم میتون, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. سورہ آل عمران میں غزوہ احد جب افواہ اڑ گئی تھی کہ رسول اللہ شہید کر دیے گئے اور کچھ لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا تھا, یعنی ان کا رابطہ خدا سے اتنا گہرا نہیں تھا, مثلا سمجھ رہے تھے کہ یہ رسول ہے تو دین ہے, رسول نہیں تو دین ختم. بھاگ گئے میدان چھوڑ کر جب یہ افواہ اڑی, قدم اکھڑ گئے ان کے. اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, اور محمد کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول گزر چکے. اَفَإِن مَاتَ, تو کیا اگر ان کو موت آ جائے, او قتل, یا انہیں قتل کر دیا جائے, انقلبتم علی اعقابکم, تم دین کو چھوڑ کر پشت کر لو کہ پھر جاؤ. کیونکہ لا زوال کون سی ذات ہے؟ فقط ایک ہے, تبارک الذی بیدہ الملک. لا زوال فقط ایک ذات ہے جس کو موت نہیں آنی, جس کو فنا نہیں آنی. باقی تمام کے تمام انبیاء, اولیاء, انسان, سب کے سب کیا ہیں؟ کل من علیہا فان, ہر وہ چیز, ہر وہ ہستی کے جو اس زمین کے اوپر موجود ہے فنا ہونے والی. حتیٰ کہ رسول اللہ سے فرمایا انک میت, آپ کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا, آپ کے مخالفوں کو بھی چکھنا. تو یہ موت و حیات کا نظام کس لیے بنایا؟ موت و حیات اور اس کے درمیان جو انسان زندہ رہتا ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ سب سے بہترین مقصد کون بتائے گا مجھے اور آپ کو؟ جس نے خود بنایا ہے, جس نے خود بنایا ہے. نہ کوئی استاد بتائے گا, نہ کوئی پروفیسر بتائے گا, نہ کوئی ماہر نفسیات بتائے گا, نہ کوئی سائنسدان بنائے گا, نہ کوئی ریسرچر بتائے گا, نہ کوئی خطیب بتائے گا, نہ کوئی شاعر بتائے گا, نہ کوئی عالم بتائے گا, اس طرح جس طرح خود اللہ بتائے گا.
سبحان اللہ.
اور اللہ کیا بتا رہا ہے؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم, اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے, تاکہ تمہیں آزمائے. کیا آزمائش کرے؟ ایوکم, تم میں سے کون احسن عملا, عمل کے اعتبار سے بہترین ہے. کچھ اعمال تمہیں کرنے ہیں, اللہ کی کتاب تمہیں بتائے گی, اللہ کا رسول تمہیں بتائے گا, کچھ اعمال تمہیں کرنے ہیں, کچھ اعمال تمہیں نہیں کرنے, اگرچہ تمہاری خواہشات مائل ہوں ان کاموں کو کرنے کی طرف. جو کہا جا رہا ہے کرنے کا وہ کرنا ہے, جو کرنے سے منع کیا جا رہا ہے وہ نہیں کرنا. جس نے جتنا اس بات کو مد نظر رکھا اتنا وہ اس امتحان میں کامیاب ہے, اور جس نے جتنا اس بات کو بھلا دیا اور دنیا میں مست ہو گیا, ان قریب اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ناکام ہے. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیا, جس دن تمہیں روکا جائے گا, جس دن تمہیں اٹھایا جائے گا, کوئی خفیہ سے خفیہ چیز بھی خفیہ نہیں رہے گی, سب ظاہر کر دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, اس دن جس کو اس کا اعمال نامہ, کیسی زندگی گزاری تھی, جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, جیسے کسی محنتی بچے کا جب رزلٹ آتا ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا, اس نے بورڈ میں پوزیشن لے لی ہے, اس نے اتنی زبردست پرسنٹیج لی ہے, تو وہ خوشی سے اپنے پیرنٹس کو بھی بتاتا ہے, اپنے دوستوں کو بھی بتاتا ہے, سب کو بتاتا ہے میری محنت کا پھل یہ نکلا ہے. تو قیامت کے دن وہ جو فائنل اس امتحان کا رزلٹ آئے گا زندگی کے, تو جس کا اعمال نامہ اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, پکار پکار کے اہل محشر کو کہتا پھرے گا دیکھو میرا کتنا اچھا نتیجہ آیا ہے, میں نے اللہ کی بات سنی تھی مان لی تھی, اللہ کے رسول کی بات سنی تھی مان لی تھی, میرا رزلٹ دیکھو. فہو فی عیشت الرادیہ, اس دن وہ خوشی والی زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ, بلند بہترین جنت میں, قطوفها دانیہ, جس کے پھل بالکل قریب ہوں گے, کوئی زحمت نہیں کرنی پڑے گی. دنیا کے لیے زحمت کرنی پڑتی ہے چیزیں حاصل کرنے کے لیے, جنت کی کسی چیز کے حصول کے لیے زحمت نہیں کرنی پڑے گی. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, اور کہا جائے گا اب کھاؤ اور پیو ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے دنیا میں انجام دیا. تم نے ان اپنے گزشتہ ایام کو جن اعمال سے بھر دیا تھا خدا کی اطاعت میں, آج اس کا یہ اجر ہے, اسے کھاؤ. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, لیکن وہ کہ جس کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, بائیں ہاتھ میں دیا جانا ہی پتہ بتا دے گا کہ فیل ہے, اور یہ ایسا فیل ہوگا جس کو دوبارہ امتحان کے لیے واپس نہیں بھیجا جائے گا. دوبارہ کوئی کلاس نہیں ہوگی, دوبارہ کوئی سپلیمنٹری امتحان نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, وہ کہ جس کو اس کی کتاب بائیں ہاتھ میں دی جائے گی, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهْ, اس کی زبان سے کیا جملہ نکلے گا, یہ کہے گا اے کاش یہ کتاب مجھے دی ہی نہ جاتی, یعنی کاش کے ریزلٹ اناؤنس ہی نہ ہوتا, کاش کہ یہ بات بتائی ہی نہ جاتی. یا لیتہا کانت القادیہ, کاش وہ جو مجھے دنیا میں موت آئی تھی اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہوتا, آج کا دن دیکھنا نہ پڑتا مجھے. ما اغنا عنی مالیہ, یہ اللہ نے وہ جملے بتائے ہیں جو مجرموں کے منہ سے نکلیں گے, پچھتاوے اور غم اور خوف اور مایوسی, اس کی شدت سے جو جملے نکلیں گے وہ یہ جملے, کیا کہے گا, دنیا میں مالدار تھا, بہت کمایا تھا, حلال سے کمایا, حرام سے کمایا, کوئی پرواہ نہیں کی, چونکہ ٹارگیٹ یہی تھا کہ دنیا میں کامیاب وہ ہے جس کے اکاؤنٹ میں پیسے زیادہ ہیں, جس کا گھر زیادہ اچھے علاقے میں, جس کی گاڑی زیادہ بڑی ہے وہ کامیاب ہے. یہی دیکھا اپنے ماں باپ کو, یہی ماں باپ کی طرف سے بھی یہی ملا, اپنے گاؤں شہر کے ماحول کی طرف سے بھی یہی ملا, سکول پڑھنے گیا تو اسی لیے گیا کہ میں نے دنیا کمانی ہے, سارا فوکس یہی تھا, لہذا کمائی پہ فوکس کیا, یہ نہیں دیکھا کہ خدا کی مرضی سے کما رہا ہے یا خدا کی نافرمانی کر کے کما رہا ہے. یہ کہے گا ما اغنا عنی مالیہ, میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا, جو میں نے کمایا تھا میرے کسی کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ, اور جو مال کی وجہ سے میرے پاس طاقت تھی دنیا میں, اور جو میں جو بات کرتا تھا لوگ قبول کرتے تھے, میرے سے بڑی دلیل ہی کسی کی نہیں سمجھتے تھے, میری کوئی طاقت اور میری کوئی دلیل آج میرے کام نہیں آئی, اللہ کی طرف سے کہا جائے گا. یہ سورت الحاقہ ہے, 29ویں پارے کی سورت, 29ویں پارے کی تیسری سورہ ہے, یہ سورہ ملک اسی پارے کی پہلی سورہ ہے. وہاں خدا کی طرف سے کہا جائے گا خذوہ فغلوہ, اسے پکڑ لو اور اس کو جکڑ دو, فی سلسلہ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ, ایک لمبا زنجیروں کا سلسلہ جو اللہ کی طرف سے تیار کیا گیا ہے, وہ زنجیریں اس کی گردن میں ڈال دو. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم, اصل بات یہ تھی کہ اس کو اللہ پر ایمان ہی نہیں تھا. وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ, اور یہ اپنے معاشرے کے مساکین اور غریبوں کو کھلانے کا سوچتا ہی نہیں تھا. اچھی طرح توجہ فرمائیے, اچھی طرح توجہ فرمائیے, بہت اہم موضوع ہے, کیونکہ اکثر ہم قرآن مجید جو دیکھا ہے میں نے وہ عرض کر رہا ہوں, کم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں, بہت سی باتیں ہم سے یوں کہہ دیا گیا ہے کہ بس تم تو بس بخشے گئے. آج ایک اس پوری امت مسلمہ کی خرابی کا سبب, اور خود مکتب اہل بیت کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کے اخلاقی برائیاں اور بد اخلاقیاں اور بے ایمانیاں ان کا سبب، یہ جنت کے ٹکٹ ہیں جو بانٹ دیے گئے کہ تم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، جہنم میں باقی جائیں گے. یہ جھوٹ ہے، یہ خلاف قرآن ہے. جنت میں خدا کا اطاعت گزار جائے گا، خدا کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا. اور باقی تمام امت میں جہاں اہل بیت اطہار نے اپنے شیعہ کے فضائل بتائے ہیں، وہاں اپنے شیعہ کی صفات بھی بتائی ہیں. کچھ لوگوں نے آدھا سچ بتایا، آدھا سچ چھپا دیا. اور وہ لوگ کے جو ان صفات کی جن کو پرواہ ہی نہیں ہے، جو شیعوں کی صفات اہل بیت نے بتائی ہیں، ان کے بغیر ہی اپنے آپ کو اہل بیت کے شیعوں کے گروہ میں شمار کرتے ہیں. یہ دھوکے میں، یہ دھوکے میں. ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا. اس کا اپنا جب دسترخوان لگتا تھا تو چھ چھ اور بارہ بارہ رنگ کے کھانے ہوتے تھے، لیکن عین اسی وقت اس کے گاؤں میں، اس کے شہر میں بھوکے بھی ہوتے تھے، بے لباس بھی ہوتے تھے. بیماری کی حالت میں جو دوا بھی نہیں لے سکتے وہ بھی ہوتے تھے. اسے اپنی شکم پروری اور اپنے دوستوں یاروں کی شکم پروری کی پرواہ ہوتی تھی، اس نے غریبوں کا نہیں سوچا. یہاں میں قرآن مجید کی ایک اور آیت سنایا کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. قرآن حتماً پڑھا کر، قرآن حتماً پڑھا کر، اور یہ سوچ کے پڑھا کریں کہ یہ بات کرنے، مجھ سے بات کرنے والا اللہ ہے، کوئی مولانا نہیں ہے، کوئی شاعر نہیں ہے، کوئی خطیب نہیں ہے، اللہ خود ہے بات کرنے والا. تو دیکھیے کیا اثر ہوتا ہے. اب آپ سوچیں، ایک آپ کا دوست ہو جو ڈاکٹر ہے، آپ اس سے ملاقات کے لیے جائیں اور وہ آپ سے کہے کہ یار تم بیمار ہو. آپ کہے میں تو ٹھیک ہوں. آپ کو نہیں پتا، اسے پتا ہے. آپ کو بیماریوں کی علامتیں نہیں پتا، لیکن آپ کے دوست ڈاکٹر کو پتا ہے. وہ آپ کے چہرے کو آپ دیکھتے ہیں، آپ کا چہرہ آپ کو نارمل لگتا ہے، لیکن آپ کا وہ ڈاکٹر جو دوست ہے وہ آپ کا چہرہ دیکھتے کہتا ہے تو بیمار ہے، تو نے ابھی تک چیک اپ نہیں کروایا. آپ کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ کہتا ہے میں بہتر جانتا ہوں بیماری اور صحت کو. تو قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں ہے، اللہ کو علم ہے. عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز اچھی نہ لگ رہی ہو، خدا نے کہا ہے کرو، تمہیں اچھی نہ لگ رہی ہو اور وہ ہو تمہارے لیے اچھی، اور ہو سکتا ہے ایک چیز جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ تمہیں اچھی لگ رہی ہو، ہو تمہارے لیے بری. اپنی رائے پہ مت چلو، اپنے خالق کی کہی ہوئی بات پر چلو. اللہ علم رکھتا ہے، تم علم نہیں رکھتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ محمد و آل محمد علیہ السلام، غلام تار سورة الماعون. سورة الماعون مختصر سی سورہ ہے، قرآن کے بالکل آخر میں آتی ہے، لیکن جاندار بہت ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو چیک کروانے کے لیے اس ڈاکٹر کی خدمت میں حاضر ہوئے جس کا نام قرآن ہے. میں خود گیا، آپ کی بات نہیں کرتا، مثلاً میں خود اپنی بات کرتا ہوں. میں گیا، میں نے یہ سورہ پڑھنی شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، میرے اس ڈاکٹر اور حکیم دوست نے قرآن میں، مولانا نے فرمایا قرآن بہترین دوست ہے، مخلص دوست ہے. جو اس کے پاس بیٹھتا ہے ایک چیز زیادہ کر کے اٹھتا ہے اور ایک چیز کم کر کے اٹھتا ہے. جو بھی تھوڑی دیر قرآن کے پاس بیٹھتا ہے اپنی ہدایت زیادہ کر کے اٹھتا ہے، اپنی جہالت اور گمراہی کم کر کے اٹھتا ہے. تو میں سمجھا میں تو بالکل صحت مند ہوں، مجھ نے تو جو سنا سنایا دین آج تک سنا ہے وہی ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں، میں ٹھیک ہوں. میں قرآن کے پاس گیا، قرآن مجید نے مجھ سے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، تو نے اس کو دیکھا ہے جو قیامت کو نہیں مانتا، جو حساب کتاب کو مانتا ہی نہیں. میں نے کہا میں تو مانتا ہوں توحید عدل، مجھے تو رٹایا گیا بچپن سے توحید عدل نبوت امامت قیامت پانچ اصول دین مانتا ہوں. قرآن نے کہا نہیں تو مانتا ہے، میں تیرا اس ماننے کو قبول نہیں کرتا. غور سے سنو، ارأیت، میں تجھے بتاتا ہوں کون ماننے والا ہے کون جھٹلانے والا ہے. تو بیمار ہے لیکن ایسا بیمار ہے کہ جو اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہا ہے، بالکل اس ڈاکٹر کی طرح. مثلا مثال دیتا ہوں، اس نے کہا کہ تم اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھو شیشے میں. میں نے آنکھیں دیکھی، ہلکا ہلکا رنگ پیلا تمہاری آنکھوں کا. تو میں نے کہا یہ تو نارمل ہے. نارمل نہیں ہے، بہت خطرناک بیماری ہے تم، اگر اس کا فوری علاج نہ کرائے تو تمہیں ہلاک کر دے. یہ ڈاکٹر کہتا ہے، میں متوجہ نہیں ہوں، ڈاکٹر متوجہ ہو جاتے. بالکل اسی طرح یہ قرآن کی آیات ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، تو نے اس شخص کی حالت دیکھی ہے، اس کو اس پر غور کیا کہ وہ شخص کے جو قیامت کو نہیں مانتا. یہاں دین بے معنی جزا ہے، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک. تو نے اس کو دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا اسے یاد ہی نہیں، مانتا ہی نہیں. میں تو مانتا ہوں، میں بتاتا ہوں تم مانتا یا نہیں مانتا. علامت بتاتا ہوں، سمپٹمز بتاتا ہوں اس بیماری کے، قیامت کو تو نہیں مانتا یا مانتا تو چیک کر. فذلک الذی یدعو الیتیم، کہ جب یتیم سے اس کو کوئی پالا پڑتا ہے اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. یتیم کے بارے میں، یتیم کو کمزور دیکھ کر، لا وارث دیکھ کر، بے والد دیکھ کر، جو اس کے بس میں ہو کھا جاتا ہے، اس کا بد سلوکی کرتا ہے. ہمارے آخری نبی یتیم ہیں، رسول اللہ یتیم ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی یتیم کا خیال رکھے گا قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا، دو انگلیاں اپنی ملائی اور کہا کہ میرے ساتھ یوں ہوگا. فذلک الذی یدعو الیتیم، میں اپنی زندگی میں کئی افراد کو جانتا ہوں کہ جن کا اپنا سگا کوئی فوت ہوا اور اس کے بعد اس کے یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کیا انہوں نے، کس طرح ان کا مال کھا گئے. مومن بھی ہیں، مثلا عزادار بھی ہیں، سارا کچھ ہے، نمازیں بھی جاری ہیں، زیارتیں بھی جاری ہیں، یتیموں کا مال کھانا بھی جاری ہے، اور کسی مولانا نے ان کو جنت کا ٹکٹ بھی دے دیا، کسی شاعر نے، کسی خطیب نے، کہ تو نے یہ جو ایک کام کر لیا تیری جنت پکی ہو گئی ہے. یہ فراڈ ہے، اور یہ فراڈ انہی پر اثر کرتا ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا ہو، اللہ کی کتاب نہ پڑھی ہو، اللہ کے دین کو قرآن سے نہ دیکھو، صرف سنا سنایا دین لیا ہو. قیامت کے دن خدا پوچھے گا میری کتاب کیوں نہیں پڑھی، جو کتابیں پڑھی تھیں ان کے لکھنے والوں میں کون سی ایسی خوبی تھی جو میرے اندر نہیں تھی، کہ تم نے میری کتاب کو لفٹ نہیں کرائی، ان کی کتابیں تم پڑھتے رہے، میری کتاب تم نے نہیں پڑھی. مجھے بتاؤ، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا. یہ قرآن نے بڑی آگے کی بات کر دی، یہ نہیں کہا کہ کھلاتا نہیں ہے، کہا ترغیب نہیں دیتا. یعنی اللہ
اللهم صل على محمد وعلى آله.
آپ اس آیت پر غور کریں اور آپ دیکھیں کہ مسلمان اس آیت پر عمل کرنا شروع ہو جائیں تو جو محفل لگے گی وہاں پہ کیا باتیں ہوں گی؟ وہاں پہ ٹھیک ہے سیاست ڈسکس ہو، فلان ہو، اپنے پیٹ کتے اور بلے بھی ڈسکس ہو، اور نئے آنے والے فیشن بھی ڈسکس ہو، سب کچھ ڈسکس ہو، لیکن یہ بھی ڈسکس ہو کہ مثلاً ہم اگر لاہور کے ہیں تو لاہور میں غریب علاقے بھی ہیں، لاہور میں بے آسرا لوگ بھی ہیں، لاہور میں غربت کے پسے ہوئے لوگ بھی ہیں، یا جس گاؤں سے جس علاقے سے ہم آ کر لاہور میں بس گئے وہاں بہت غربت ہے، ہر محفل میں یہ بات بھی ہو، پھر اتنی آسانی سے معاشرے کے غریب بے آسرا اور محروم نہیں رہیں گے۔ ہم مانتے تو اس مولا کو ہیں کہ جس کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ ایک نہیں بارہ کے بارہ، بارہویں نے ابھی آنا ہے، سیرت وہی ہوگی، اپنی پشت پر لاد کر اناج اور یتیموں اور مسکینوں کو بانٹا کرتے تھے، سب سے بڑے ان آیات پر عمل کرنے والے وہ تھے۔ ولا يحض على طعام المسكين، یہ ترغیب ہی نہیں دیتا، اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں، یعنی خود تو کرو ہی کرو، غربت بہت زیادہ ہے، دوسروں کو ساتھ ملاؤ، اپنے دوستوں کو جن کے ساتھ مل کر زندگی انجوائے کرتے ہو، محفلیں سجاتے ہو، ان سے کہو ادھر بھی آؤ اس میدان میں، خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ خدا نے حیوان پیدا نہیں کیا، انسان پیدا کیا ہے، اپنے بچوں کے لیے تو حیوان بھی بندوبست کرتا ہے، آپ نے یہ نیشنل جیوگرافک چینلز کی ڈاکومنٹریز میں دیکھا ہوگا، اپنے بچوں کے لیے اور ایک نر اپنی مادہ کے لیے تو جانور بھی گھر بنا لیتا ہے، انسانیت اور قرآن کا انسان اس سے آگے شروع ہوتا ہے۔ جب انسان دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ فرما رہا ہے میں تجھے علامت بتاتا ہوں، یتیم یعنی بے آسرا اور کمزور سے بد سلوکی اور معاشرے کے محروم طبقے کا کی پرواہ نہ ہونا، یہ میں تجھے بتا رہا ہوں، یہ علامات اگر تجھ میں ہے تو سارا دن تسبیح پڑھتا رہے، میں قیامت پر ایمان رکھتا ہوں، میں قیامت کا خالق اور تیرا خالق تجھے بتا رہا ہوں، تو قیامت کو نہیں مانتا، ایمان تیرے زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، ایمان وہ ہے جو تیرے اعمال سے چھلکتا ہے، جو تیرے کردار سے، تیری گفتگو سے، تیری محفلوں سے چھلکتا ہے، وہ ایمان ہے، رٹ لگانا ایمان نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ میں مانتا ہوں اللہ کو، یہ کہتا کہ میں مانتا ہوں نبی کو، یہ کہنا کہ میں مانتا ہوں امام کو، یہ کہنا کہ میں مانتا ہوں قیامت کو، قرآن کی ڈکشنری میں، قرآن کی وادی میں یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے اے اس ہمارے اس قسم کے مومنوں کو، میں آپ کو نہیں کہتا، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھ جیسوں کو خطاب کر کے قرآن کہتا ہے اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، کیوں کہتے، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو، کیوں اتنے بڑے مرتبے کا دعویٰ کرتے ہو جو کرتے ہی نہیں، زبان بس تمہاری دعوے کرتی ہے لیکن جب میدان عمل آتا ہے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والا، یہ آزمائش لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون، جو بہترین اس امتحان کی تیاری کرنا چاہتا ہے کس کو آئیڈیل بنائے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنۃ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ خوبصورت ترین آئیڈیل ہے۔ ایمانداری سے ہم میں سے ہر ایک سوچے، ہم نے کتنی کوشش کی ہے اپنی اولادوں کے لیے کہ ہم رسول اللہ کو ان کا آئیڈیل بنا کر پیش کریں، ہمارے بچوں کی آئیڈیل کون ہے، ہمارے بچوں کے افکار کہاں سے بنتے ہیں۔ اب میں اس آیت کی تسبیح پڑھتا نہ ہوں لقد کان لکم، بڑا مجھے ثواب مل رہا ہے، لقد ابھی 12 ربیع الاول آ گئی، 17 ربیع الاول آ گئی، اہل سنت مکتب اہل بیت کے ماننے والے، شیعہ سنی، تاریخ کا تھوڑا سا اختلاف ہے، رسول اللہ کے جشن منائیں گے، کتنے رسول اللہ کو اس جشن کے بعد اپنا اسوہ بھی بنا لیں، اپنی زندگی گزارنے کا انداز بدلنے کا سوچیں گے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، رسول کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، سب کے لیے نہیں. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس کے لیے بنے گی ہمارے رسول کی ذات اسوہ حسنہ کہ جس کو امید ہے خدا سے ملاقات کی. یہ اندر کی بات ہے، باطن کی، ظاہر کی، زبانوں کی بات نہیں. کربلا جاتے ہوئے بار بار امام حسین ایک جملہ فرماتے تھے، کہتے تھے یہ لوگ جو مجھ سے بے وفائی کر رہے ہیں، جو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ اصل میں ہیں ہی دنیا کے غلام. یہ تو سمجھے تھے کوفہ میں کوئی عہدہ ملنے والا ہے. حسین کو خط آ رہے ہیں، لوگ بلا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے حکومت کا ماحول تیار ہے، تو پھر ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی ملے گا اگر ہم نے اتنا سفر کیا ہوگا. کیونکہ جب کوئی پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے پھر وہ انعامات تقسیم کرتی ہے، تو کچھ لوگ یوں سمجھ رہے تھے. لیکن جب وہاں سے بے وفائیوں کی خبریں آنا شروع ہوئی تو کوفہ والوں نے بھی بے وفائی کی، ادھر سے جو دنیا دار تھے جن کے دلوں میں دنیا تھی انہوں نے بے وفائی شروع کر دی. فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام بندے، عبید عبد غلام نوکر، لوگ دنیا کے غلام. والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں کا ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ کی حد تک چکھتے ہیں، اگر دیکھیں کہ ذائقہ مزیدار ہے دین کا پھر دین رکھ لیتے ہیں. تب تک دین کے گرد چکر لگاتے ہیں، دین دین کرتے ہیں، دینی محفلوں میں آتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جب تک ان کی معیشت ٹھیک چلتی. وَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَاءِ، اور جب کوئی آزمائش سے آزمائے جاتے ہیں، جب کوئی بڑا امتحان اللہ کی طرف سے آ کر کھوٹے اور کھرے کو الگ کرنے کے لیے آتا ہے، قَلَّ الدَّيَّانُونَ، تو پھر دیندار بڑی قلیل نظر آتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں بہانے بنا بنا کر، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے. یہ زبانی باتیں اگر عمل کے ساتھ نہ ہو، قرآن انہیں قبول نہیں کرتا. دنیا کے سارے مولانا، سارے خطیب، سارے شعراء، سارے مصنفین خلاف قرآن بات ثابت کرنے پر آ جائیں، سب جھوٹے ہو جائیں گے، قرآن سچا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی جب تک انسان کا عمل اس کے قول کی تصدیق نہیں کرتا، صرف قول اللہ قبول ہی نہیں کرتا، کہتے جھوٹ بولتے ہو. کبھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اے ایمان والو، اے وہ جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ. کیا مطلب؟ یعنی تم اپنے آپ کو نسبت دے رہے ہو مومنوں سے کہ ایمان نہیں ہے، ایمان لے آؤ.
اللہ اکبر،
اللہ کی باتوں پر، اللہ کے رسول کی باتوں پر اعتبار کر. رسول اللہ کی ذات اقدس ایام، یہ ماہ ربیع الاول کے ایام جو ہیں رسول اللہ کی ذات اقدس سے منسوب ہے، اور میں اس مجلس کے آخر میں رسول اللہ کی ذات اقدس کے بارے میں ایک دو نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری گردنوں پر اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق رسول اللہ کا ہے. وہ کہ جس کی شاگردی بلکہ غلامی پر علی مرتضیٰ افتخار کرے، مولا کائنات فخر سے بتائے لوگوں کو میں محمد کا غلام ہوں، میں محمد کا شاگرد ہوں. اس رسول کا کتنا حق ہے میری اور آپ کی گردن. اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے اسلامیات کے نصاب میں بھی یہ آیت رکھ دی، ہر بچے بچے کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ اسوہ نہیں ہے. غور کرنے کی بات، اسی آیت کے زد میں آئیں گے نا، کیوں کہتے ہو، کیوں چیزیں اپنے نصابوں میں شامل کی اور پھر وہ کرتے بھی نہیں. رسول اللہ کی شخصیت کیسی تھی؟ رسول اللہ کا اخلاق کیسا تھا؟ ہمارا ملک پاکستان نفرت اور دینی جہالت کی آگ میں جل رہا ہے. اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے, نیچے جو زہریلے خطیب اور فرقہ پرست افراد ہیں وہ اس آگ کو بھڑکائے ہوئے اپنی اپنی محفلوں میں. کوئی فرقہ اس سے باہر نہیں ہے ہمارے سمیت. کیوں؟ غور کیجئے گا, یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد بھی غور کیجئے گا. میں ایک فرقے سے تعلق رکھتا ہوں لیکن رسول اللہ کو تو مانتا ہوں, رسول اللہ ہی میرا اسوہ ہے کہنے کی حد تک. تو پھر جو میرے فرقے کے بڑے عالم ہیں ان کا اسوہ بھی رسول اللہ کو ہونا چاہیے. تو پھر مجھے ایسی ذہنیت میری کیوں بن گئی کہ میں جب سنتا ہوں میرے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے حتماً تو میں خوش ہوتا ہوں. میں داد دیتا ہوں اس خطیب کو, میں کسی بھی فرقے کا ہوں, جب میرے فرقے کا عالم عالم نما, عالم تو وہ ہوتا ہے جو قرآن مجید کی بات کرے, جو صحیح دین بتائے, جب وہ یہاں بیٹھ کر نمک مرچ لگا کر مجھے بتا رہا ہوتا ہے کہ صرف تم لوگوں نے جنت میں جانا ہے باقی سب نے جہنم میں جانا ہے, تو کیوں میں خوش اور مطمئن ہوتا ہوں؟ کیوں میرے دل میں تڑپ پیدا نہیں ہوتی کہ دوسرے انسان کیوں جہنم میں جائے؟ یہ تڑپ, یہ پریشانی پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ یہ دین اسلام میں بدترین تحریف کی گئی, اور جس کو شک ہو کہ یہ دین میں تحریف ہے یا نہیں وہ صرف ایک نظر اپنے نبی کی طرف دیکھے. سبحان اللہ. جو مشرکوں سے مار کھاتے ہیں, پتھر کھاتے ہیں, تانے سہتے ہیں, توہین کرواتے ہیں, پھر بھی ان سے کہتے ہیں کہ میری بات سن لو, جدھر جا رہے ہو ادھر جہنم. اس رسول کو ہمارا اسوہ حسنہ قرار دیا گیا تھا, نہ کسی زہر معاشرے میں انڈیلنے والے مولانا کو یا کسی خطیب کو, اس کو اسوہ حسنہ قرار نہیں دیا گیا تھا. اللہ کی کتاب کو میرا نصاب, میرا سلیبس ہونا چاہیے تھا, اور میرے بچوں کا بھی اور میرے رشتہ داروں کا بھی. دنیا کی ہر کتاب سے بڑھ کر, بڑے سے بڑے عالم کی کتاب سے بڑھ کر سب سے پہلے قرآن کا نمبر ہونا چاہیے تھا, جس کا نمبر آخر تک آتا ہی نہیں. لہذا کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر فرقہ جو کچھ ان کے پاس ہے, جو کچھ ان کے مولانا بتا رہے ہیں ان کو لے کے خوش. اگر کاروبار کے لیے اکٹھا ہونا پڑے, چند پیسے کمانے کے لیے اکٹھا ہونا پڑے, تو ایک ہی جگہ پر شیعہ, سنی, مسلم, بریلوی, دیوبندی سارے اکٹھے ہو جائیں گے, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر اکٹھے نہ ہوئے تو یہ مال ہاتھ نہیں آئے گا. ہم مل کے بزنس کریں گے تو ہم کما سکتے ہیں, ورنہ ہم نہیں کمائیں گے. حتیٰ کہ ستم تو یہ ہے, حلال کی دور کی بات, محکموں میں, سرکاری محکموں میں حرام کھانے کے لیے سارے فرقوں کا اتحاد ہو جاتا ہے وہاں پر. میں خود جانتا ہوں ایسے افراد کو کہ رشوت کھانی ہے لیکن پتہ ہے کہ میں اکیلا نہیں کھا سکتا, یہ پورا دفتر مجھے ساتھ ملانا ہے. سارے فرقے ختم, اتحاد ہو جاتا ہے. شیعہ بھی کھا رہا ہے, سنی بھی, بریلوی بھی کھا رہا ہے, دیوبندی بھی کھا رہا ہے, حرام کھانے میں اتحاد ہے. لیکن جب دین کا نام آئے گا ایک دوسرے کو جہنمی سمجھ, حرام کھانے سے جہنمی نہیں ہو رہے. دین کے جو جوڑنے کے لیے آیا تھا اور ہدایت کے لیے آیا تھا اس کے نام پر ٹوٹے ہوئے، اس کے نام پر نفرت پھیلاتے، اور وہ کام کے جس کو روکنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے خدا نے کہا کہ نہ کھاؤ حرام، وہاں پہ اکٹھے ہوئے، یہ جنت میں جائیں گے؟ نہ کوئی ایسا شیعہ جنت کی شکل دیکھے گا، نہ کوئی ایسا سنی جنہوں نے دین کے ساتھ ہی اشر کیا ہو. اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کے مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ خود کھاؤ اور نہ ہی اپنے افسروں کو کھلاؤ تاکہ تم بھی کھا سکو. یہ سسٹم ہے نا، چھوٹے ملازمین بڑے افسروں کو کھلاتے ہیں، سب کا حصہ ہوتا ہے. آپ قریبی دوست ہو کہ یار میں تو چھوڑ بھی دوں نا، اصل میں افسروں کو کھلانا ہوتا ہے. بعض لوگ، ایک فرد نے مجھے بتایا، اس کا سگا باپ گیا کام کروانے کے لیے، کہتا ہے ابو جی میں تو نہیں لیکن افسر نہیں چھوڑتے، ان کو دینا پڑے گا. اپنے سگے باپ کو بھی نہیں چھوڑتے. اس کو اگر کسی نے لولی پاپ منہ میں دیا ہوا کہ تیری جنت پکی ہے، تو یہ گمراہی اس کا حق ہے. اس نے کیوں قرآن چھوڑا؟ کیوں اللہ کی کتاب نہیں پڑھی؟ توجہ فرما رہے ہیں. اس ملک کو اگر آپ، ہم لوگ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کو اگر ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، شیعہ ہو یا سنی ہو، ان کو خود اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اہتمام کرنا چاہیے. نہیں ہو سکتا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر نئے آنے والے موبائلز کے ماڈل، نئی آنے والی گیمز، نئی آنے والی فلمیں، یہ ڈسکس ہو سکتی ہیں. اللہ کی کتاب کی چند آیات 10-15 منٹ بچوں کے ساتھ ڈسکس نہیں ہو سکتی، کوشش کرنے سے ہو سکتی. اس قرآن کے سائے میں رسول اللہ اور اہل بیت کے فرامین بچوں کے ساتھ ڈسکس نہیں ہو سکتے. ہم نے وہ معاشرہ بنا دیا ہے، اور یہ نظام تعلیم جو جاری ہے جس میں سب جس چکی میں پس رہے ہیں اور بھیڑوں کی طرح چلتے جا رہے ہیں، اس نظام تعلیم نے ہمیں ایسا بنا دیا ہے کہ اگر کوئی دین، کوئی قرآن کی آیت پڑھے، بچہ کرے، کوئی حدیث پڑھے، کہتے ہو تو مولوی تو نہیں بن گیا، وہ مولوی بنو. یعنی دین کی بات کرنا مولوی ہے. نماز ریگولر پڑھنا شروع کر دی، تعجب ہوتا ہے ابا کو، میں نے تو کبھی نہیں کہا نماز پڑھنے کا، یہ اتنا کیسے ریجڈ ایکسٹریمسٹ، چھوڑتا ہی نہیں ہے کوئی نماز. ٹھیک ہے کبھی پڑھ لو کبھی نہ پڑھو، لینئنٹ قسم کا مسلمان ہونا چاہیے، نارمل سا، ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے. 5 وقت کی پڑھنا ایکسٹریمزم، یہ کہاں سے آ رہا ہے ہمارے پاس؟ اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بس آ کے چند رسومات ادا کر کے تو جنت میں چلے جائیں گے. یہ جنت ہر دین میں بٹ رہی ہے اور ہر مسلمانوں کے فرقے میں بٹ رہی ہے، اس طرح جنت ملتی نہیں. اللہ کے نبی کا شکوہ ہے قیامت کے دن کہ اے اللہ، اے میرے رب، میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا. جس نے قرآن مجید سے رابطہ نہیں رکھا اپنی زندگی میں، اور اس رابطے سے مراد طوطے کی طرح بغیر سمجھے پڑھنا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ اہم ہے، عربی سیکھنا اور پڑھنا، قرآن مجید سے ہدایت لینا. جس نے یہ رابطہ نہیں رکھا قرآن کے ساتھ، وہ پھر ہر فرقہ اپنے اپنے مولانا حضرات کی سنے گا اور ایک دوسرے کی جان کے در پہ رہیں گے. اس دنیا کا کنٹرول غیروں کے ہاتھوں میں رہے گا. امت مسلمہ کبھی اس دنیا میں عزت کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. اللہ کی کتاب کی طرف واپس لوٹنا اور اللہ کے رسول کو اسوہ حسنہ بنانا. کب ایک باپ اپنے بچے کو ترغیب دے سکتا ہے؟ کہ جب بچہ دیکھے کہ میرا باپ بھی یہ کام کرتا ہے، میرا باپ غریبوں کے بارے میں بہت بات کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے میں غریبوں کی ہیلپ کروں، نہ کہ ہر وقت اپنے پیسوں کا گھمنڈ کرتا رہتا ہے، میں بڑا سیلف میڈ ہوں، میں پہلے سائیکل پہ ہوتا تھا، آج میرے نیچے 2 کروڑ کی گاڑی ہے، بیٹا میں نے بڑی محنت کی، تم بھی محنت کرنا. کوئی دین کی بات بیچ میں آتی نہیں، کوئی کسی غریب کی مدد کی بات بیچ میں آتی نہیں. خدا نے ہمیں دیا ہے، ہم انسان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو دیں، اتنی غربت ہے ہیں. تو وہی بچہ بنے گا، اس کا اسوہ حسنہ اپنا ابا ہوگا. या इसका उस्वा हसना किसी फिल्म का एक्टर होगा, या कोई फुटबॉल का प्लेयर होगा, या कोई क्रिकेट का प्लेयर होगा, या कोई सिंगर होगा, इसका उस्वा हसना रसूलुल्लाह नहीं होगा। ये जो हम अपने बच्चों की शख्सियत इस तरह ज़िबा करते हैं, ये भी क़यामत के दिन सवाल होगा। वो जो आयत है ना, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, जब जिंदा दरगोर कर दी जाने वाली बच्ची से सवाल किया जाएगा तुझे किस जुर्म में दफनाया गया, इसी तरह औलाद के माँ बाप से सवाल किया जाएगा, ये औलाद मेरी अमानत थी तुम्हारे पास, मैंने दी थी तुम्हें, तुम नहीं बना सकते थे, तुम नहीं खल्क कर सकते थे, कितने थे दुनिया में जिनको मैंने दी नहीं, मैंने तुम्हें दी थी, मेरी अमानत थी, इस औलाद को तुमने मेरे साथ जोड़ने की कोशिश की या फकत दुनिया परस्त बनाने के लिए तुमने सरमाया गुजारी, और ये औलादे गिरेबान पकड़ेगी। वो जो कुछ आप कुरान में पढ़ते हैं, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अभी, और अपनी माँ से दूर भागेगा और अपने बाप से भागेगा, वसाहिबती व बनी, और अपनी बीवी से भागेगा और अपने बच्चों से भागेगा। भागना क्या है, क्योंकि दुनिया में खुदा से दूर लोग थे, दुनिया में आपस में बहुत करीब थे, लेकिन ये कुर्ब वहां पर दूरी में बदल जाएगा, कुरान मजीद ने इसकी गवाही दी। हाँ, जिसने अपनी औलाद को खुदा वाला बनाया, जिसने अपनी औलाद को मसलन इंग्लिश और साइंस के साथ साथ कुरान मजीद भी, किसी को ना रखे आप, हमने मौलाना रख लिया, रखा हुआ मौलाना आपकी हिदायत नहीं कर सकता, आप खुद अगर अपने आप भी अल्लाह की किताब को पढ़ें, अल्लाह को अपनी बात समझाना आता है, ये हमारे ईमान का नक्स है कि हम समझते हैं कि अल्लाह हमें बात नहीं समझा सकता। जब मेरे जैसा टूटी फूटी उर्दू बोलने वाला आपको समझा सकता है, तो अल्लाह भी अपनी बात आपको समझा सकता है, वो तो तमाम बातें करने वालों का खालिक है, बयान का खालिक है। उसने अगर कोई किताब ऐसी रखी है कुरान मजीद कि जो क़यामत तक के लिए है, तो अल्लाह को अपनी बात समझाना उस किताब में आता है। सिर्फ संजीदगी चाहिए और कुछ थोड़ी सी अपनी रूटीन की तब्दीली चाहिए, कि शैतान हमें रूटीन तब्दील नहीं करने देता। हमारे मुंह से अल्लाह की किताब की कोई बात निकले, कुरान की आयत निकले, हमारे लिए मुश्किल बना दिया जाता है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले, अपनी अराइज को यहाँ पर मैं तमाम करता हूँ। खुदावंद आलम से दुआ है, इंशाल्लाह खुदावंद आलम हम सब को तौफीक दे कि जो दीन अल्लाह ने अपनी किताब में बताया है, खुदावंद आलम हम इस किताब को पढ़कर उस दीन को समझने की हमें तौफीक अता फरमाए, और फिर हम अपनी जिम्मेदारी को समझ सकते हैं। अभी तो हम उन मुलाजमों की तरह हैं कि जिनको नौकरी पर रखा गया और उनसे कहा गया करना कुछ भी नहीं है, आके दो चार नारे मारने हैं, तनख्वाह तुम्हें टाइम पे मिलेगी, बोनस भी तुम्हें हम दिया करेंगे, और काम कोई नहीं करना, इस तरह हमें नौकरी पे रखा गया। लेकिन कुरान मजीद जो कंपनी के असूल और कवानीन बताता है, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क करते हैं इस, और आप कुरान पढ़ें तो आप देखेंगे कि कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए, सारे इंसानों से खिताब करता है, इसलिए कि अगर अल्लाह सब इंसानों का है, तो कैसे फिर खुदा का पैगाम सब इंसानों के लिए ना हो, कैसे वो सब इंसानों को जन्नत का रास्ता ना दिखाए। हम तो चाहते हैं हमें बस जन्नत का रास्ता पता हो, पड़ोसी भी जाता है जहन्नम में तो हमें कोई परवाह नहीं। इस फिक्र ने हमारे मुल्क को भी, हमारे मुआशरे को भी इस कदर इबरतनाक हालात से दो चार कर दिया। काश के वो अफराद के जो इख्तलाफात तो बयान करते हैं कि मेरा उस फिरके के साथ क्या इख्तलाफ है, काश कोई ताकत इन्हें बाउंड कर देती, पाबंद कर देती कि अगर तूने इख्तलाफ बयान करना है तो फिर वो मुश्तरक चीजें भी बयान करना जरूरी है कि जो तुम्हारे और बाकी फिरकों के दरमियान कॉमन है। और ये कुरान कहता है, कुरान कहता है कि ऐ रसूल अहले किताब से कहिए एक बात पर जो हमारे तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है, اس ایک بات پر آؤ ہمارے ساتھ اکٹھے ہو
جاؤ.
یہ ہے قرآن. اور ہم کیا کہتے ہیں, ڈھونڈ کے لے آؤ کوئی ایک بات جس پر اختلاف کیا جا سکتا ہے, پہلے اسی سے شروع کریں. مزاج ہی نہیں ہے قرآن والے, مزاج ہی نہیں ہے رسول اللہ والے, تو کہاں سے رحمتیں نازل ہوں؟ چاہے آپ نعتوں میں وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین پڑھ پڑھ کے خود کو فنا کر دیں, جب تک ان کی بات نہیں سنیں گے, ان کے مزاج پہ غور نہیں کریں گے, کس طرح انسانیت کی نجات کے لیے تڑپتے تھے, برداشت کرتے تھے. چونکہ ان کا ہدف لوگوں کو جہنم میں ڈلوانا نہیں تھا, ان کا ہدف لوگوں کو جنت تک پہنچانا تھا. تو پھر اگر یہ رسول ہمارا اسوہ حسنہ بن جائے گا تو ہمیں اپنے مزاج بھی بدلنے پڑیں گے, ورنہ رسول ہمارا اسوہ حسنہ نہیں. ورنہ کوئی آگ اگلنے والا خطیب ہمارا اسوہ حسنہ ہے, جو خود بھی نفرت کا مارا ہوا ہے اور اس نے ہمارے ذہنوں میں بھری بھی فقط نفرت ہے. نہ رسول اللہ, نہ مولا امیر المؤمنین, نہ اہل بیت اطہار, ان میں سے کوئی بھی اس راستے پہ نہیں چل رہا تھا جس راستے پہ آج یہ امت ساری کی ساری چل رہی ہے, حتیٰ کہ ان کو ماننے والے. خدا بند عالم عبرت لینے کی اور بات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وقت تمام ہے, ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا. روایات کے مطابق 2 ربیع الاول وہ تاریخ ہے کہ جس دن اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ, امت کا ستایا ہوا قافلہ واپس مدینہ پہنچا ہے. جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو یہ باغ, یہ گلستان ہرا بھرا تھا. امام حسین اس کے سالار تھے, حضرت عباس سپہ سالار تھے, اور کتنے ہی پھول گلشن رسالت کے اس قافلے میں شامل تھے. لیکن جب یہ قافلہ واپس آیا ہے تو عجیب حالت ہے. ایک مرثیہ منسوب ہے جناب ام کلثوم سے کہ جب مدینہ میں داخل ہونے لگی, مدینہ کے قریب پہنچے تو بی بی نے یہ مرثیہ پڑھا, اس کے چند شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مدینہ تو جد دینا, مدینہ کی دیواروں کو دیکھ کر, مدینہ کے گھروں کو دیکھ کر بی بی نے گویا مدینہ سے خطاب کیا, اے ہمارے نانا کے مدینہ, اے ہمارے نانا کے مدینہ, لا تقبلینا, ہمیں قبول نہ کر, ہمیں قبول نہ کر. فبالحسرات والاحزان جینا, ہم تو حسرتوں کا قافلہ ہیں, ہم تو غموں کا قافلہ بن کے تیرے پاس آئے ہیں. الا فاخبر رسول اللہ عنا, اے ہمارے نانا کے مدینے, ذرا رسول اللہ کو ہماری خبر تو پہنچا دے کہ ہم آ گئے. بِأَنَّا قَدْ فُجِعْنَا فِي أَبِينَا, لوگوں کو جو ہمارے بابا علی کے ساتھ بغض تھے, لوگوں نے ان بغضوں کا بدلہ ہم سے لیا ہے. وَأَنَّ رِجَالَنَا بِالطَّفِّ سَرْعَا, اور جا کر رسول اللہ کو بتا دے کہ جو ہمارے مرد تھے وہ تو کربلا کی میدان میں بے کفن پڑے رہ گئے. بِلَا رُؤُوسٍ وَقَدْ ذَبَحُوا الْبَنِينَا, اور ان کے سروں کو ان کے تنوں سے جدا کر دیا گیا, اور ہمارے بیٹوں کو کربلا میں اس امت کے لوگوں نے ذبح کر دیا. وَأَخْبِرْ جَدَّنَا, اور اے مدینہ, اے ہمارے نانا کے شہر, ہمارے جد کو خبر دے کہ ہمیں تیری بیٹیوں کو یا رسول اللہ لوگوں نے قیدی بنا لیا, لوگوں نے قیدی بنایا. وَبَعْدَ الْأَسْرِ یا جَدَّا سُبِينَا, اور قیدی بنانے پر اکتفا نہیں کیا, پھر ہمیں لے جا کر زندانوں میں ڈال دیا. اور ہمارے جد کو بتا دے وہ جو تیرے حسین کی معصوم سکینہ تھی, اس کو ہم دمشق میں چھوڑ آئے, وہ اپنے بابا کو یاد کرنے والی وہ سکینہ تو دمشق میں ہی رہ گئی. ورحتک یا رسول اللہ ادحو عرایا بالطفوف مسلبینا, اور یا رسول اللہ وہ خاندان کہ جس کے لیے آپ نے امت کو اتنی تاکید کی تھی, اور جو خاندان, جو حسین آپ کو اتنا پیارا تھا, اس کو قربانی کر دیا گیا, اور اس کا کفن بھی اس کے بدن سے، اس کا لباس بھی اس کے بدن سے اتار دیا گیا۔ وَقَدْ ذَبَحُوا الْحُسَيْنَ وَلَمْ يُرَاعُوا جَنَابَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِينَا۔ رسول اللہ کو جا کے خبر دے دے کہ وہ نواسا رسول اللہ جس کے آپ بوسے لیا کرتے تھے، اس کو آپ کی امت نے ذبح کیا، اور اسے ذبح کرنے کے بعد اس کی بیٹیوں کے بارے میں، اس کی بہنوں کے بارے میں، اے رسول تیرے احترام کا بھی لحاظ نہیں کیا اس امت نے۔ چلو حسین کا احترام نہ کرتے، وہ جو نسبت تھی ان خواتین کو یا رسول اللہ آپ کے ساتھ، اس نسبت کا احترام کر لیتے، ہم وہ لٹا ہوا قافلہ ہے کہ جو سب کچھ لٹا کر دوبارہ مدینہ آیا ہے۔ یا مدینہ تجدنا لا تقبلینا، اے مدینہ شہر اب ہم اس قابل نہیں کہ ہم تیرے اندر داخل ہو سکے، ہم جتنی بھی قیمتی چیزیں تھے سب ہم قربان کر کے اور سب کچھ لٹا کر واپس آئے ہیں، ہمیں قبول نہ کر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔